کپڑا جب پہنے تو دعا ہے الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بھی عورتی واتجمل بھی فی حیاتی، اور یہ بھی ہے الحمدللہ الذی کسانی هذا الثوب ورزقنیه من خیر حول منی ولا قوة. تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے کپڑا پہنایا اور بغیر میری کوشش اور طاقت کے مجھے یہ عطا فرمایا. دین میں ہر لمحہ اللہ کی یاد ہی یاد ہے، اور لطف ہی لطف ہے، اور شکر ہی شکر ہے، اور صبر ہی صبر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندہ بنا دے. میرے مرشد محبوب سیدی حسیندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، زندگی میری پابند سنت رہے. اس کے پہلے شعر میں حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کا حصول سنتوں کا پابند ہو کر ہی کیا جا سکتا ہے. جو آدمی خلاف سنت راستہ اختیار کرتا ہے، خلاف سنت کام کرتا ہے، سنت پر عمل نہیں کرتا، اللہ کی محبت اسے حاصل ہرگز نہیں ہو سکتی. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. حضرت والا رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سنت کا لفظ بڑا جامع ہے. اتباع سنت کے معنی تقویٰ بھی ہے اور تزکیہ بھی ہے اور اچھے اخلاق بھی ہے، معاشرت بھی ہے، معاملات بھی ہے، سارے دین کا جامع ہے لفظ سنت. اتباع سنت یعنی کہ پورا کا پورا دین. اللہ تعالیٰ نے ایسی سنت نصیب فرمائے اتباع سنت، اور اللہ تعالیٰ اپنی محبت سے ہمیں نوازش فرمائے، اور اتباع سنت کامل ہم سب کو عطا فرمائے، کامل اتباع سنت. بس میرے دل میں تیری محبت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے. بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے. سامنے استعمال فرمایا. اگر چیز کے عام معنی ہے، فضا سے معنی ہر ماحول، جیسا بھی ماحول ہو، دنیا داروں کا ہو، دینداروں کا ہو، فاسقوں کا ہو، خدا نخواستہ کیسے بھی لوگ ہوں، کیسا بھی ماحول ہو، دفتر ہو، ہسپتال ہو، یونیورسٹی ہو، کالج ہو، کہیں پر بھی ہو، تو یہ ایک تو عام معنی ہے، لیکن اس میں فضا سے خاص طور سے حضرت والا کی مراد وہ ہے کہ جو لوگ عمرے پر جاتے ہیں، حج پر جاتے ہیں، ہوائی جہاز کا سفر کرتے ہیں، تو اس پر فضائی ماسیاں ہوتی ہیں، فضائی ماسیاں ظاہر ہے کہ خدمت جو انجام دیتی ہیں تو وہ ماسیاں ہی کہلائیں گی، گھروں میں کام کرتی ہیں، صفائیاں کرتی ہیں، وہ بھی وہی کام وہاں کرتی ہیں، مسافروں کو پیمپر بھی وہی پہناتی ہیں اگر ضرورت پڑتی ہے تو، اور جھاڑ صفائی سب کچھ کرتی ہیں، واش روم بھی صاف کرنا ان کی ذمہ داری ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے بے حیائی سے، اور عقل سلیم عطا فرمائے کہ ہم نے اپنی ماؤں بیٹیوں کو ایسے برے کام میں لگا دیا اور اس پر فخر کرتے ہیں کہ بھائی ہماری بیٹی ملکوں ملکوں سفر کرتی ہے، بڑی جہاز پہ سفر کرتی ہے، لیکن اس طرف سے آنکھیں بند ہو گئیں، عقل پہ پردے پڑ گئے، پتھر پڑ گئے کہ ہماری بیٹیاں کس لباس میں نامحرموں کے سامنے اور ان کی کیسی کیسی خدمت وہ انجام دیتی ہیں، یہ بے حیائی پھیل گئی، لیکن اس طرف سے آنکھیں بند کر رکھیے، عقل پہ پردے پڑ گئے۔ بہرحال حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ اس شعر میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو لوگ حج عمرے وغیرہ کرتے ہیں یا جہاں کہیں بھی سفر کرتے ہیں فضا کے اندر، تو وہ اس سفر کے اندر نظر کی احتیاط نہیں کرتے، تو جو نور کمایا ہوتا ہے اللہ کے گھر سے اور جو نور کمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری سے، وہ سب کا سب بدنگاہی کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے وہ نور زائل ہو جاتا ہے اور دل ظلمت سے بھر جاتا ہے۔ اتنا پیسہ لگایا، اتنی محنت کی، اتنا اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، اتنی عظیم الشان جو ہے وہ عبادت نصیب ہوئی، ایسی مقدس جگہ کی زیارت نصیب ہوئی، اور اس کو ذرا سی لاپرواہی سے برباد کر دیتے ہیں، طرح طرح کے بہانے سے دیکھ لیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ کس لباس میں ہوتی ہیں اور کیسی شکلیں بنا رکھی ہوتی ہیں، میک اپ بھی کیا کلر کا ہوتا ہے، تو وہ سارا بدنگاہی لاپرواہی کی وجہ سے بدنگاہی کرتے ہیں اور تمام عبادات کا نور جاتا رہتا ہے اور اس کی جگہ ظلمت سے بھر جاتا ہے دل، گویا پیشاب پیخانے سے دل بھر دیا، پہلے اللہ کا نور تھا اس میں، اب نور تو جاتا رہا، اب بجائے نور کے دل کے اندر پیشاب پیخانہ غلاظت بھر گئی، آنکھوں کا زنا ہو گیا اور اللہ کے رسول کی لعنت کی بد دعا پڑ گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور نگاہوں کی پوری پوری حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں جہاں بھی رہوں جس سزا میرا ہوں، میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پاک سنت رہے، ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے، بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے۔ یہ بھی عرض کرتے رہتے ہیں کہ دنیا سے نفرت کسے کہتے ہیں؟ ہاں، دنیا سے نفرت فرماتے ہیں کہ چیز تو دنیا، از خدا غافل بدن، نہ کو معاشو نہ کرو فرزند دزن، کہ دنیا کیا چیز ہے؟ دنیا ہے اللہ سے غفلت کا نام، جو اللہ سے غافل ہے، اگر مال و دولت کے درمیان، عیش و عشرت کے درمیان اللہ سے غافل نہیں ہے، گناہوں میں نہیں پڑا ہے اور کامل اتباع سنت ہے، ہر موقع پر جائز ناجائز کا جو ہے وہ لحاظ رکھتا ہے، ناجائز نہیں کرتا، تو اس کو دنیا نہیں کہتے۔ ہاتھ میں مال ہو، جیب میں مال ہو، تجوری میں مال ہو، کوئی نقصان نہیں، دل میں مال ہو یا دل میں اللہ تعالیٰ سے غفلت ہو تب وہ نقصان دیتی ہے۔ تو ایسی دنیا جو اللہ سے غافل کر دے، وہ چیز جو اللہ سے غافل کر دے، رشتے داریوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، ایک تو عام گناہ ہوتے ہیں جو اللہ سے غافل ہو کر انسان کرتا ہے، میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انسان گناہ جب ہی کرتا ہے جب وہ اللہ کو بھول جاتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ سے غافل ہوتا ہے تبھی گناہ ہوتا ہے، ورنہ اگر وہ اس کو یاد رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ میرے مالک ہیں, پھر اس سے گناہ صادر ہونا ممکن نہیں ہے. وہ گناہ جب ہی کرتا ہے جب اللہ سے غافل ہو جاتا ہے. تو یہ رشتہ داریاں بھی اللہ سے غافل کر دیتی ہیں, کیونکہ ایسی تقریبات منعقد ہوتی ہیں جہاں پر اللہ کی نافرمانی کھلے عام ہو رہی ہے, ویڈیو بن رہی ہے, مخلوط اجتماع ہو رہا ہے اور کھلے بال عورتیں پھر رہی ہیں اور ہنسی مذاق کر رہی ہیں اور پٹاخے پھوٹ رہے ہیں, گانے بجانے ہو رہے ہیں, ویڈیو ہر کوئی موبائل لے کے تصویریں کھینچ رہا ہے. یہ تمام چیزیں اللہ کی نافرمانی کی ہیں. تو اب وہ رشتے دار دعوت دیتے ہیں ولی میں کی تقریب, عقیقے کی تقریب, فلانی تقریب, مہندی, مائیوں, یہ تو سب ویسے ہی گناہ ہے. ولیمہ ایک سنت دعوت ہے تو اس کو بھی منکرات کی وجہ سے ناقابل قبول بنا دیا گیا ہے. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر کوئی رشتے دار ناراض ہو کے صاحب کیوں چلے گئے تھے, اس کو کہو بھائی آپ نے خدا کی نافرمانی نہیں چھوڑی, ہم نے خدا کی فرما برداری نہیں چھوڑی, کہ ہم گناہوں کے ماحول میں نہیں آ سکتے. اللہ کا اللہ کو کیا جواب دیں گے, قیامت کے دن ہم کیا جواب دیں گے اللہ کو کہ میں بڑا تھا, میں مالک تھا یا تمہارے رشتے دار, ان کو تو میں نے پیدا کیا, رشتہ تو میں نے بنایا تمہارا, تم مجھے کو بھول گئے, میری نافرمانی کر ڈالی تم نے. غرض یہ کہ یہ رشتے داریاں اور تعلقات میل جول کی زیادتی یہ بعض اوقات اللہ سے غفلت کا سبب بن جاتی ہے, کہ چونکہ اب میل جول ہے بھائی, بہت عرصے سے تعلقات ہیں, دوستی ہے, یاری ہے, قربت ہے, رشتے داری ہے, جانا ہے بھائی کیا کریں, ناراض ہو جائیں گے ورنہ, تو ناراض ہوتے ہیں تو ہونے دو, اللہ کو راضی رکھو. اس ایک بات کی ہم فکر رکھیں کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو. مخلوق کو راضی کرنا تو بہت مشکل ہے دوستو, کتنی بھی خوشامد کر دو, کتنی بھی ان کی بھلائی سوچ لو, بھلائی کر دو, یہ ناراضی رہتے ہیں. ان کو راضی کرنا بہت مشکل ہے, لیکن اللہ کو راضی کرنا انتہائی آسان ہے. ذرا بندے نے دو ہاتھ پھیلائے اور ندامت کے ساتھ دو آنسو بہا لیے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی, اللہ تعالیٰ فوراً راضی ہو جاتے ہیں, فوراً محبت فرمانے لگتے ہیں. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا کا کریم سے کریم انسان, اس کے خلاف ہم سے کوئی غلطی ہو جائے, کوئی غلط بات ہو جائے, کوئی نقصان پہنچا دیں ہم اس کو, پھر اس سے معافی بھی مانگ لے تو معاف تو کر دیتا ہے لیکن دل میں کچھ نہ کچھ اثر باقی رہتا ہے اور اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ یہ آدمی میرے سامنے پھر نہ آئے. لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں عجیب معاملہ ہے, یہاں دنیا کے اندر کورٹ میں مجرم کو کورٹ نے معافی دے دی, سزا سے بری کر دیا, فائل میں لکھ دیا کہ یہ مجرم نہیں ہے, بری کر دیا اس کو, فائل سے بری بھی کر دیا. لیکن میرے شیخ نے فرمایا کہ ہمیشہ کے لیے ریکارڈ میں رہتا ہے کہ اس شخص نے یہ جرم کیا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ صحیفوں سے بھی مٹا دیتے ہیں, فرشتوں سے بھلا دیتے ہیں اور گواہوں سے بھی بھلا دیتے ہیں, مٹا دیتے ہیں, خود مٹا دیتے ہیں, ایسے کریم مالک ہیں. تو اللہ کو راضی رکھنا چاہیے. تو یہ تعلقات بھی بعض اوقات نافرمانی کا سبب بنتے ہیں اور اس کو اسی کو دنیا کہتے ہیں, اور اسی دنیا سے ہمیں نفرت ہونی چاہیے. باقی رشتہ داری, والدین کے ساتھ تعلقات, رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات, اولاد کے ساتھ محبت, بیوی کے ساتھ محبت, یہ تو سب دین نے ہمیں سکھایا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود کر کے دکھایا ہے. اس کو دنیا نہیں کہتے, اس سے نفرت نہیں کرنی, بیوی بچوں سے نفرت نہیں کرنی, اولاد سے نفرت نہیں کرنی, رشتہ داروں سے نفرت نہیں کرنی, بس اسی دنیا سے نفرت ہونی چاہیے جو ہمیں اللہ سے غافل کر دیں یا اللہ کی نافرمانی میں مبتلا کر دیں. ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے, بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے, بس تیرے دل میں تیری محبت رہے, زندگی میری پابند سنت رہے, میرے دل میں تیرا درد الفت رہے, میری دنیا الفت سدا مت رہے, میرے دل میں تیرا درد الفت رہے, میری دنیا الفت سدا مت رہے, بس میرے دل میں تیری محبت. کیسی کیسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھی ہیں کہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ ہوں گی، کسی کان نے سنی نہ ہوں گی، کسی کے دل پر کوئی گمان بھی نہیں گزرا ہوگا۔ یہ دنیا کی رنگینیاں، اعلیٰ سے اعلیٰ ترقی یافتہ جھولے اور تفریحیاں اور یہ ڈزنی لینڈ، یہ امیوزمنٹ پارکس، یہ کیا بیچتے ہیں جنت کی ایک ادنا سی نعمت کے آگے؟ میرے دوستوں، اس سے بہت بڑی بڑی ناقابل تصور نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جمع کر رکھی ہیں۔ وہ دنیا کے اندر یہ امتحان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا دار العمل ہے اور آخرت میں اس کی جزا ہے، اور آخرت دار الجزا ہے، وہاں بدو بدلے کی جگہ ہے، وہاں عمل نہیں ہوگا۔ وہاں کوئی آدمی کتنا بھی چاہے، کتنی خوش آمد کر لے، خون کے آنسو رو لے کہ ذرا مہلت دے دیں ہم دنیا میں چلے جائیں، سب کا خیرات کر دیں، نیک اعمال کر لیں، گناہوں سے بچ لیں، مگر دوستو نہیں، وہاں ایک سیکنڈ بھی نہیں ملے گا۔ اب تو جو کچھ لے آئے ساتھ میں بس اسی کا حساب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے بخشش فرمائے اور دخول اولین جنت نصیب فرمائے۔ لیکن بغیر محنت کے دوستو، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور کتنے فقہا محدثین اور اولیاء اللہ نے فرمایا ہے کہ بغیر محنت کے جنت کی تمنا کرنا احمقوں کی وادی میں رہنا ہے، احمقوں کی جنت میں رہنا ہے۔ کام کرنا ہوگا، کام، سنتوں کی اتباع، سنت کی دعاؤں کو یاد کرنا، سنتوں کو یاد کرنا، ان پر عمل کرنا، اور اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرنا، شیخ نے جو ذکر بتایا اس کی پابندی رکھنا، تلاوت پابندی سے کرنا، ان اعمال کو اپنانا، اور آنکھ کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کانوں کی حفاظت اور دل کی حفاظت، یہ کام کرنے کی جگہ ہے۔ ان اعضاء پر محنت کرنی ہے، ان کو گناہوں سے بچانا ہے، تب ان شاء اللہ تعالیٰ جنت ہمارے ہی لیے ہے، اور اولیاء اللہ کو خدا تعالیٰ ایسا مقام وہاں عطا فرمائیں گے کہ جناب کوئی اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اتنی بڑی جنت ہوگی۔ فرمایا کہ ایک ادنا سے ادنا جنتی کی جنت کی وسعت اس دنیا کے 10 گنا برابر ہوگی۔ اس دنیا کتنی بڑی ہے، اور اس جیسی 10 دنیا ہو جائے اتنی بڑی جنت ادنا سے ادنا جنتی کو ملے گی، ادنا سے ادنا جنتی کو۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مفہوم ہے کہ یہاں کی دنیا کی نعمتیں جو ہے وہاں کا کچھ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ وہاں کا شہد کیسا ہوگا، وہاں کا دودھ کیسا ہوگا، وہ الگ انوکھی لذت ہوگی، انوکھی فرحت ہوگی اس میں، انوکھا مزہ ہوگا اس میں، حوروں میں الگ ہی مزہ ہوگا، ان کی ملاحت، ان کی صباحت بالکل الگ ہوگی، بے عیب ہوں گی اور بدبو کا نام و نشان نہ ہوگا، اور جنت میں جنت کی نہریں جو ہے وہاں کے سنگریزے مٹی جو ہے اس کی موتی اور جواہرات کی ہوگی، مشک کے ٹیلے ہوں گے، خوشبودار مشک کے ٹیلے، اور درختوں پر کیسے پھل لگے ہوں گے، بڑھیا بڑھیا مزیدار بے عیب، یہاں تو لائے انار کھولا دیکھا اس میں آدھا سڑا ہوا نکلا، وہاں اس چیز کا کوئی نام ہی نہیں ہے، اور پھر ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، جو تمہاری اشتہا ہوگی، جو چیز کھانے کو دل چاہے گا، اگر درخت پر لگے پھل کا دل چاہے گا تو پھل کی ڈالی خود جھک کر آپ کے پاس آ جائے گی، آپ آرام سے اس کو توڑ کر کھا سکیں گے، اور جو چیز کی خواہش دل میں پیدا ہوگی، وہاں کوئی بل نہیں آئے گا، وہاں کوئی پیمنٹ نہیں کرنی ہوگی، وہاں کوئی بجٹ نہیں بنانا ہوگا ہم نے، وہاں کوئی بجلی پانی گیس کا کچھ بل نہیں دینا ہوگا، نہ ٹھنڈی سردی ہوگی، نہ اتنی گرمی ہوگی، بہت ہی خوشگوار موسم ہمیشہ رہے گا، ایسی جنت اللہ نے بنائی ہے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، سنگریزوں جواہر اور موارد کے ہوں گے اور موتیوں کے ہوں گے اور لال اور یاقوت کے محل بنے ہوں گے، ایسے محلات بھی ہیں جنت کے اندر کہ جو ایک ہی ون پیس بنے ہوئے، ون پیس بہت بڑے، جس میں ہزاروں دروازے ہیں، ساٹھ ساٹھ ہزار دروازے ایک ایک محل میں آئے ہیں حدیث شریف میں، اور وہ ون پیس یاقوت کا بنا ہوا، ون پیس، ہاں کچھ تصور ہی نہیں ہے کیسی جنت ہوگی وہاں، اور محلات کے ایسے بھی محلات ہیں جن میں ایک اینٹ سونے کی ایک اینٹ چاندی کی، کوئی محلات ایسے ہوں گے، کوئی محلات کیسے ہوں گے، اور بالا خانوں کے اندر جنتی جو ہے وہ بہترین لباس پہنے، ایک جنتی پر ستر ستر لباس ہوں گے خوشنما، انتہائی اعلیٰ، اور ریشمی لباس، یہاں تو ریشم پہننا مرد کو حرام ہے، اور پھر یہاں ریشم بھی کیسا ریشم ہوگا اور جنت کا ریشم کیسا ہوگا، اور کنگن پہنے ہوئے ہوں گے، انتہائی شہانہ انداز میں تکیے لگائے بیٹھے، متکئون علی رفرف، اس طرح بیٹھے ہوں گے شہانہ انداز میں، اور خدام ان کے ارد گرد موتیوں کی طرح جن کی شکلیں، ایسا معلوم ہوگا کہ یہ موتی ہیں، کہ کیا خوبصورت ان کی شکل ہوگی، اور وہ پیالے ہاتھوں میں لیے ہر وقت آپ کے آرڈر کے منتظر ہیں، یہاں تو آرڈر میں بھی ٹائم لگتا ہے کہ بھوک لگی ہے ریسٹورینٹ میں گئے، اچھا ابھی آدھا گھنٹہ لگ رہا ہے، پونا گھنٹہ لگ رہا ہے، بس خوشبو سے پیٹ بھرتے رہو، وہاں یہ سب چیز نہیں ہے، ایک شخص جو ہے وہ ہوٹل کے قریب گیا، پلے پیسے تھے نہیں، اور کباب کی خوشبو آ رہی تھی، دیر تک وہ خوشبو سونگتا رہا، اپنے دل کو تسلی دیتا رہا، کھا تو سکتا نہیں تھا، ہوٹل والا بھی دیکھ رہا تھا، اسے شرارت سوجی، جب وہ شخص واپس جانے لگا اس نے کہا لاؤ پیسے، کہا کس بات کے پیسے، اس نے کہا تم نے میرے کھانے کی خوشبو سونگی اتنی دیر، لاؤ پیسہ، بہت پریشان ہوا، خوشبو تو سونگی تھی، کہا بھائی کھانا تو نہیں کھایا لیکن خوشبو تو سونگی ہے تم نے، پیسے لاؤ، ابھی یہ پریشانی کے عالم میں تھا کہ ایک ہوشیار شخص آیا، اس نے پوچھا کہ بھائی کیوں پریشان، اس نے کہا بھائی یہ پیسہ مانگ رہا ہے، میں نے تو خالی خوشبو سونگی ہے، اس نے کہا اچھا، اس نے ایک ٹین کا ڈبا لیا، اس میں سکے ڈالے کچھ، اور اس کو بند کر کے اس کو یہ کہا اس کے کان میں جا کے بجا دو، اس نے اس کے کان میں بجایا، اس نے کہا یہ لے پیسے بس، تو وہاں یہ سب چیزیں نہیں ہیں، وہاں تو ایسی بڑی بڑی نعمتیں ہوں گی، اور نعمتوں کا زوال بھی نہیں ہوگا، یہاں آپ کباب کتنا کھا سکتے ہیں، مرغ کتنا کھا سکتے ہیں، اور پھل کتنا کھا سکتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ نعمت ہوگی، اور لذیذ سے لذیذ نعمت ہوگی، کتنی کھا سکتے ہیں، اس کے بعد پھر پیٹ میں درد بھی ہو جاتا ہے، جنت کے اندر پیٹ میں درد کا نام و نشان نہیں، بیماری کا نام و نشان نہیں، آپ کتنا بھی کھا لیں اس کی نعمت کو زوال نہیں آئے گا، میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آدمی ایک نعمت کو کھاتے کھاتے پھر دوسری نعمت سے کیسے لطف اندوز ہوگا، جب ایک نعمت سے میں زوال ہی نہیں ہو رہا، کھائے چلا جا رہا ہے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی توجہ دوسری نعمت کی طرف مبذول کر دیں گے، اس طرح وہ دوسری نعمت سے لطف اندوز ہوگا، اور لذت نعمت کی لذت نہیں جائے گی، ایک آدمی کا دل بھر گیا، چلو لاؤ بھائی ابھی یہ کباب تو اس سے تو دل بھر گیا، اب ذرا کھیر بھی کھا لیتے ہیں، اب ذرا آئس کریم بھی کھا لیتے ہیں، اس سے دل بھر گیا تو اب کوئی شربت پی لیتے ہیں، وہاں دل نہیں بھرے گا بلکہ وہاں توجہ مبذول ہو جائے گی، دوسری نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا، اور کھانا جتنا بھی کھا لے گا ایک خوشبودار ڈکار کی شکل میں وہ اس کا فضلہ وہاں ہوگا ہی نہیں, خوشبودار ڈکار آئے گی کھانا ہضم, اور بدن کو سارے کا سارا کھانا بدن کو لگے گا, وہاں وہاں فضلہ ہے ہی نہیں, فضول چیز ہے ہی نہیں, وہاں فاضل چیز کوئی ہے ہی نہیں وہاں. تو ایسی ایسی نعمتیں خدا تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائیں گے جنت میں کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو اس دنیا میں ہم تھوڑا سا مجاہدہ کر لیں, اپنے آپ کو صرف ان خواہشات سے روک لیں جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہیں. جائز جو کچھ کام کر سکتے ہیں استطاعت میں آ جائے, استعداد میں ہو جائے, اور جو دین میں ضرر کا باعث نہ بنے, نمازوں میں غفلت نہ ہو جائے, جماعت نہ چھوٹ جائے, اللہ اللہ جو بتایا ہے شہر میں وہ نہ چھوٹ جائے, تو بس یہ کام کرتے کرتے اپنی جائز خواہشات کو بھی پوری کر لو. میرے شیخ فرما دیتے کہ میں حرام ایک بھی نہیں کرتا اور حلال نعمت کو بالکل نہیں چھوڑتا. حلال نعمت جب اللہ دیتا ہے میں خوش ہو کر وہ اللہ کا شکریہ ادا کر کے اس کو استعمال کرتا ہوں, کھاتا ہوں. کوئی شخص ہدیہ لاتا تھا حضرت والا انتہائی خوشی سے قبول فرماتے, اور جیسا وہ استعمال کے قابل ہوتا فوراً سامنے کے سامنے جو مہدی ہوتا تھا وہ اس کے سامنے ہی اس کو استعمال فرماتے تھے, اور فرماتے تھے کہ میں ہدیہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں دیا جاتا ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے, تو میں فوراً استعمال کرتا ہوں تاکہ میرا مالک مجھے دیکھ کے خوش ہو کہ میرے بھیجی ہوئی چیز کی قدر کر رہا ہے, اور دوسرے کے لانے والا بھی خوش ہو جاتا ہے کہ بھائی میری چیز استعمال کر رہے ہیں. تو یہ طریقہ ہوتا ہے اللہ سے تعلق. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا تعلق نصیب فرمائے کہ ہر وقت ہمیں استعزار ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں, اور نعمتوں کا شکر اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو فدا, اور دل میں بھی اس کی نہ حسرت رہے. دل میں بھی حسرت نہ ہو, فرمایا کہ جو حسرت رکھتا ہے گناہوں کی اس سے بڑا احمق کوئی نہیں, کیونکہ اس کو ابھی اندازہ نہیں ہے کہ گناہ کتنی بری چیز ہے. گناہ انتہائی بری چیز ہے, اس کو چھوڑ کر خوش ہونا چاہیے. ہاں, کوئی آدمی آگ سے نکل آئے صحیح سلامت تو وہ خوش ہونا چاہیے اس کو, کہ وہ غمگین ہونا چاہیے کہ کاش ہم تھوڑی دیر آگ میں اور رہ لیتے, نعوذ باللہ تعالی من ذالک. کوئی آدمی کوئی چاکلیٹ یا کوئی ایسی چیز کی طرف ہاتھ بڑھا رہا تھا کہ وہ کھانے کے لیے بہت ہی لذیذ, بہت پر شوق, اچانک اس کے دوست نے کہا کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے, ابھی کیا اس کی حسرت کرے گا کاش میں یہ چاکلیٹ کھا لیتا, کاش میں یہ کام کر لیتا. نہیں بھائی, وہ تو خوش ہوگا, اور جو منع کر رہا ہے اس کا شکریہ بھی ادا کرے گا کہ بھائی آپ کی مہربانی, آپ نے برائی سے میری بدحالی سے مجھے محفوظ کر لیا, ورنہ میں تو ہلاک ہو جاتا. تو گناہوں کی ابھی گندگی اور غلاظت کا اندازہ نہیں ہے, اور اس کی ہلاکت کا اندازہ نہیں ہے. تو جو آدمی حسرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حسرت بھی, گناہوں کی حسرت بھی ہمارے دل سے نکال دے. تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو فدا, اور دل میری اس کی نہ حسرت رہے. میر بس دل میں درد محبت رہے, میری دنیا الفت سلامت رہے. میر بس دل میں درد سلامت رہے. روز شب قلبِ اثر کی ہے یہ دعا, میرے مولا میری استقامت رہے. روز شب قلبِ اثر کی ہے وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. قد أصلح من ذكر فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم. میرے عزیزو دوستو, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے نفس کا تزکیہ کر لیا یعنی گناہوں سے پاک ہو گیا وہ بامراد ہو گیا. قد افلح, میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے افلح فلاح سے ہے اور فلاح عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ تو اس سے بلیغ لفظ عربی کے اندر بھلائی کے لیے نہیں آتا, بھلائی کے لیے اس سے بلیغ اور بڑا لفظ کوئی نہیں ہے. فلاح, فلاح کے معنی ای تفوزون فی الدنیا والآخرہ, دونوں جہان. ہم تو دنیا پہ مرنے والے ہیں نا, تو دنیا اور نقد چاہتے ہیں ہر کام ہر چیز, تو دنیا کی بھی فلاح اس کے اندر, دنیا کی بھی سب سے بڑی کامیابی اس میں ہے اور آخرت کی بھی بڑی کامیابی اس میں ہے جس شخص نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا, گناہوں سے پاک کر لیا. اور فرمایا کہ وقت خواب من دساہا, جس نے اس کو مریا میٹ کر دیا وہ نامراد ہو گیا, یعنی جس نے اپنے نفس کو گناہوں میں دھسا چھوڑ دیا یا دھسا دیا یا دھسا چھوڑ دیا وہ نامراد ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہم سب کو اپنے نفس کے تزکیہ کروانے کی نفس کا تزکیہ خود نہیں ہوتا, ہر کام کا کوئی کرنے والا ہوتا ہے, تو تزکیے کرنے کے لیے بھی کوئی مزکی چاہیے, کوئی باقاعدہ معالج ہوتا ہے, معالج امراض روحانی, اس سے روحانی اپنی روح کا نفس کا تزکیہ کرانا چاہیے تو وہ بامراد ہو جائے گا, فلاح حاصل ہو جائے گی دونوں جہان کی, دنیا کی فلاح بھی حاصل ہوگی اور آخرت کی بھی فلاح حاصل ہوگی. اور اگر اس سے غفلت بڑھتی تو قرآن پاک کا اعلان ہے, اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ وہ نامراد ہو جائے گا, وہ ناکام ہو جائے گا, خسارے میں ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. تو بھائی, ایک تو یہ کہ تدابیر سے نفس کا علاج کیا جاتا ہے, تزکیہ کیا جاتا ہے. ہمارے سلسلے میں جو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ ہے, حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا, تو یہ نفس کا علاج تدابیر سے ہوتا ہے, اس طرح سے تزکیہ کیا جاتا ہے. اور دوسرا جو ہے وہ بہرحال ایک تو یہ کہ نفس کا تزکیہ تدابیر سے کیا جاتا ہے, دوسرے یہ کہ دعاؤں سے کیا جاتا ہے, مگر تدبیر کے بغیر دعا بھی کارگر نہیں ہوتی. محض آدمی بیٹھ کر دعا کرتا رہے اور کام کچھ بھی نہ کرے, اللہ تعالیٰ نے تدبیر بتلائی ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ رہو تو تمہیں تقویٰ حاصل ہوگا, تو اس تدبیر پہ کوئی عمل نہ کرے, محض دعا کرتا رہے تو کام نہیں بنے گا. دونوں کام کرنے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تدبیر بتائی کہ سچوں کے ساتھ رہو, اللہ والوں کے ساتھ رہو تو تم کو تقویٰ مل جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصالحین, سچوں کے ساتھ رہو, تقویٰ اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو, اس طرح سے تمہارا تزکیہ ہو جائے گا. اور دعا بھی اللہ تعالیٰ سے خوب مانگے. دعاؤں کے لیے ہمارے حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ نے جو ہے چند دعائیں بہت پہلے بیان میں فرمائی تھی کہ ان دعاؤں کے اہتمام سے, یعنی دل سے جو دعا مانگی جائے گی. ایک تو لوگ یہی کہتے ہیں بھائی ہم پڑھ رہے ہیں, مناجات مقبول کا کہو کہ بھائی ہو رہی ہے نہیں, ہاں ہاں ہم پڑھتے ہیں. پڑھنا کیا ہے, دعا مانگی جاتی ہے, دعا کی جاتی ہے, دعا مانگی جاتی ہے. تو نہ تو بعض لوگ اہتمام ہی نہیں کرتے, جو پڑھتے ہیں تو ان کو یہی نہیں پتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں, اور ان کے مخارج بھی صحیح نہیں ہیں. لہٰذا اگر مخارج بھی صحیح نہیں ہوں گے تو کس قدر وہ بات بےمانی بھی ہو جائے گی اور خدا نخواستہ اس کی معنی غلط بھی ہو جائیں گے. اس لیے بھائی اس کا تو اہتمام کرنا ضروری ہے. پھر میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ جو لوگ مناجات مقبول پڑھتے ہیں یا دعا کرتے ہیں اس کا اہتمام کرتے ہیں, ان کو چاہیے کہ کم از کم ایک دعا کا روزانہ مفہوم ترجمہ اس میں دیکھ لیا کریں, پتہ تو ہو کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں, تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے. غرض یہ کہ ہمارے حضرت والا رحم اللہ نے کچھ دعائیں احادیث مبارکہ سے قرآن پاک سے چن کر تعلیم فرمائی تھی. ایک دعا تو یہ ہے, اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. کہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اللہم آتی نفسی تقویٰ، اللہ میرے نفس کو تقویٰ عطا فرما دے. انت خیر من زکاہا انت ولیہا، اللہم آتی نفسی تقویٰ وزکیہا، اور اس کا تزکیہ فرما دیجئے، اس کو پاک کر دیجئے. انت خیر من زکاہا، آپ سب سے زیادہ پاک کرنے والے ہیں. انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا، آپ ہی اس کے ولی ہیں، مددگار ہیں، اور آپ ہی اس کے مولا رہنما ہیں. ایک یہ دعا ہو گئی، اور اس کے بعد اللہم واقعیتن کواقیت الولید، اے اللہ جس طرح ماں چھوٹے بچے کی حفاظت کرتی ہے، اللہ میری بھی گناہوں سے ایسی حفاظت فرمائے جیسے ماں چھوٹے بچے کی حفاظت کرتی ہے. میرے شیخ نے فرمایا کہ بچہ مٹی کیچڑ کی طرف جاتا ہے، ماں اس کو دوڑ دوڑ کر پکڑتی ہے، اور اگر غلطی سے وہ مٹی کھا بیٹھتا ہے تو اس کے حلق میں ہاتھ ڈال کر اس کو قے کرا دیتی ہے. تو اللہ ہمیں گناہوں سے ایسی عدم مناسبت ہو کہ ہم قے کر دیں، گناہ ہمیں راس نہ ہے. تو جس طرح ماں چھوٹے بچے کی حفاظت کرتی ہے، تو آپ تو اللہ تعالیٰ ماں سے زیادہ حفاظت کرنے والے ہیں، باخبر بھی ہیں اور قدرت والے بھی ہیں. تو اللہم واقعیتن کواقیت الولید، کہ آپ ہماری چھوٹے بچے کی طرح ہماری حفاظت فرمائیے. ہم نادان بچہ تو گناہوں کی طرف جاتا ہے، کیچڑ کی طرف جاتا ہے، ہم بھی نادان ہیں تو ہم گناہوں کی طرف جاتے ہیں، کبھی آنکھ کے گناہ ہیں، کبھی زبان کے گناہ. میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ آنکھوں کی تو بہت سے لوگ حفاظت کر لیتے ہیں، الحمدللہ بڑی نعمت ہے وہ بھی، لیکن زبان ان کے قابو میں نہیں رہتی. تو زبان کے کتنے گناہ ہیں، سارا اجر اور ساری عبادتیں زائل ہو جاتی ہیں زبان کی وجہ سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے بھاری چیز جو نیکی کے پلڑے میں رکھی جائے گی وہ اچھے اخلاق ہیں، اچھے اخلاق. لیکن اخلاق ہمارے کیسے ہیں ہم سب خود ہی جانتے ہیں. اپنے آپ اپنے گریبان میں منہ ڈال لیں، بیویوں کے ساتھ سلوک، اور ذرا کسی کوئی اپنے ساتھ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے، بس پھر دیکھو مغلظات کا طوفان نکلے گا منہ سے، زبان چلنی شروع ہو جاتی ہے، غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. غرض یہ کہ یہ دعا کا اہتمام، اللہم واقعیتن کواقیت الولید، اے تو کشکش کا جانے نا کساں، دست فضل تست در جہاں رساں، کہ اللہ آپ کے فضل نے تو بڑے بڑوں کا کام کر دیا، کیسے کیسے پاپی اور گناہگار لوگوں کو آپ نے پاک کر دیا. آپ کا دست مبارک تو ہماری جانوں کے اندر تک پہنچا ہوا ہے، پس اللہ آپ اس کو پاک کر دیجیے. تو اللہم واقعیتن کواقیت الولید، اور اللہم حبب الینا الایمان وزین حسی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان. اے اللہ ایمان کو ہمارے دلوں میں محبوب کر دیجیے. یعنی محبت وہ چیز ہوتی ہے جو دل کا عمل ہے، یعنی دل سے ہم ایمان والے ہو جائیں، بالکل پاکیزہ ہو جائیں. اللہم حبب الینا الایمان وزین حسی قلوبنا، اور ہمارے قلب کے اندر وہ اس قلب کو اس سے مزین کر دیجیے. اور وزین حسی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، اور ہمارے دلوں کے اندر کراہٹ ڈال دیجئے، نفرت ڈال دیجئے. یہی جو ابھی ہم نے شیر برادت والا تو ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے، یعنی گناہوں سے نفرت رہے، تو کفر سے بھی نفرت ہو، اور فسق سے بھی، یعنی کھلا کھلا جو گناہ ہوتے، بڑے بڑے گناہ، اور عصیان جو بے خطا آدمی غیر جانے بوجھے گناہ کر ڈالتا ہے یا چھوٹی غلطیاں کر ڈالتا ہے، اللہ سب سے ہمیں نفرت عطا فرمائے. کرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین، اور اللہ ہمیں رشد و ہدایت والا بنا دیجیے. وجعلنا من عبادک الصالحین، یا وجعلنی من عبادک الصالحین، اور اپنے نیک بندوں میں ہمیں بنا دیجیے. وجعلنی من عبادک الصالحین وجعلنی من الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان لوگوں میں ہمیں بنا دیجیے جن کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی حزن و غم ہوتا ہے، یعنی اپنے اولیاء میں ہم کو شامل فرما لیجیے. یہ دعاؤں کا اہتمام کریں. اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، اللہم واقعیتا کواقیت الولید، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، وجعلنا من الراشدین وجعلنا من عبادک الصالحین وجعلنا من الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا امہات المؤمنین میں رضوان اللہ علیہن اجمعین میں سے کوئی، ہماری ماں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی اعلیٰ دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو ثابت قدم رکھ دیجیے ایمان پر دین پر. اس دعا کو مانگیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی اعلیٰ دینک، اور یا حی یا قیوم برحمتی کا استغفر، کہ اے حی و قیوم زندہ حقیقی اور ساری کائنات کو قائم رکھنے والے. میرے شیخ فرماتے تھے کہ جو حی و قیوم اس پوری کائنات کو تھامے ہوئے ہیں، اتنے بڑے بڑے اجسام، سورج، چاند، ستارے، بڑی بڑی کائناتیں اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں، جس میں ہماری دنیا بھی شامل ہے، زمین و آسمان کس سے قائم ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی صفت قیومیت کے اس سے قائم ہے، طبقے میں قائم ہے. تو اے اللہ، جو آپ اتنی بڑی کائنات کو تھامے ہوئے ہیں، تو اس پاؤ ڈیڑھ پاؤ کے دل کو تھامنا آپ کے لیے کیا مشکل ہوگا؟ اس کو بھی تھام لیجئے. یا حی یا قیوم برحمتی کا استغفر، کہ آپ کی رحمت سے فریاد ہے. میرے شیخ نے فرمایا کہ استغاثہ دائر کرتا ہے کوئی آدمی عدالت کے اندر، استغاثہ، اور عدالت سے فریاد کرتا ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس سے استغاثہ دائر کیا گیا ہے اپنے نفس کے خلاف. دشمن کے خلاف استغاثہ جس طرح عدالت میں دائر ہوتا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کی عدالت رحمت میں استغاثہ دائر ہو رہا ہے کہ یا اللہ، یہ نفس جو دشمن ہے، یہ مجھے ذلیل کراتا ہے، مجھے پٹواتا ہے، مجھے رسوا کراتا ہے، اس کے خلاف میں آپ کی بارگاہ رحمت میں استغاثہ دائر کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ جج ہیں اور اللہ تعالیٰ قدرت والے ہیں، تو ہم اللہ سے فریاد کر رہے ہیں، رحمتی کا استغفر، اصلح لی شانی کلہ، اے اللہ میرے تمام حال کی اصلاح فرما دیجئے. میرے شیخ رحم اللہ نے فرمایا، یہاں کلہ کا جو لفظ ہے، اس میں تمام کی تمام اصلاح شامل ہے، دنیا کا حال بھی اور آخرت کا حال بھی، ہر طرح سے دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے اس میں ہم نیت کر لیں کہ اللہ، ہم ہمارے دنیاوی کاموں کی بھی اصلاح کر دیجئے اور دین کی بھی اصلاح کر دیجئے. اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین، اور ایک لمحہ بھی، ایک پلک جھپکتے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ ہونے دیجیے. یہ ہے میرے شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا، نفس کا اجدہا دیکھ دلا ابھی مرا نہیں، غافل ادھر ہوا نہیں، اس نے ادھر ڈسا نہیں. ابھی نماز پڑھ کے نکلے ہیں، بڑے راہزاری کر کے نکلے ہیں، اور باہر نکلتے ہی ادھر ادھر نظر مار لی، فلاں عورت جا رہی، فلاں بے پردہ جا رہی، اچھا ادھر کون جا رہا ہے؟ یہ بھی ایک انسپیکٹر بھی بنے ہوئے ہیں، تجسس بھی ہے، یہ کون جا رہا ہے، وہ کون جا رہا ہے، آیا یہ مرد ہے یا عورت ہے؟ چلو مرد ہے تو دیکھ لیں گے، عورت ہے تو جھٹکے سے نظر نیچے کر لیں گے. مگر میرے شہر نے فرمایا، اچانک نظر یہ نہیں، اچانک نظر جب ہوتی ہے کہ جب آدمی کو پتا ہو کہ یہاں کوئی نہیں ہے، یہاں نظر خراب نہیں ہوگی، تب احتیاط سے، ضرورت کے لیے، احتیاط سے اور ضرورت کے لیے نظر اٹھائے. پھر اگر پھر بھی نظر خراب ہو گئی، اس کو اچانک نظر کہتے ہیں. لیکن اگر لاپرواہی، جو کہ معاف ہے، اور لاپرواہی سے نظر اٹھائی، معلوم ہے کہ مسجد سے باہر نکلیں گے، ادھر سے بھی جا رہی ہے، ادھر سے بھی کوئی نہ کوئی جا رہا ہے، اس کو دیکھیں گے نظر خراب ہوگی، اور لاپرواہی اور ارادہ نہیں ہے نظر کی حفاظت کا، نظر خراب ہو گئی، اس کو اچانک نظر نہیں کہتے. اور میرے شیخ نے فرمایا کہ اچانک نظر میں بڑی بڑی حرام چیزیں انسان نگل لیتا ہے، اور اس کو نفس جو ہے حرام لذت برآمد کر دیتا ہے. اور اس کی دلیل میرے شیخ نے فرمایا کہ دیکھو، مکھی گلاب جامن پر بیٹھنے والی ہے، ابھی بیٹھی نہیں ہے، بیٹھنے والی بھی، ابھی اس کے پیر ٹکے تھے مشکل سے، آپ نے فوراً اس کو اڑا دیا، پیر ٹک گئے تھے، لیکن بیٹھی، بیٹھنا تو اس کو کہتے ہیں کہ جم کے بیٹھ جائے، لیکن صرف پیر ٹکے تھے، کتنے باریک باریک پیر ہوتے ہیں اس کے، گلاب جامن پہ بیٹھ گئی، بیٹھنے والی تھی، آپ نے فوراً اڑا دیا اس کو، ذرا سے پیر ٹکے تھے. فرمایا کہ اگر خوشبین سے دیکھو تو اس کے پیروں میں گلاب جامن کا شیرہ، عقل مانتی ہے، عقل بھی مانتی ہے کہ کچھ نہ کچھ ذرات اس کے لگ گئے ہوں گے اس کو. فرمایا کہ نفس اتنی باریکیوں سے حرام لذت چوری کر لیتا ہے اور دل کا ستیہ ناش کر دیتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرما دی کہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں، بلکہ ایک پلک جھپکتے جھپکنے کی مقدار بھی اے اللہ ہمیں اپنے نفس کے حوالے نہ ہونے دیجیے گا، ہمارے نفس، کیونکہ یہ ظالم بچھو ہے، بچھو، ان نفس لامارتم بسو، اللہ فرمائے کہ نفس امارا یہ جو ہے، یہ بسو، یہ برائی کی طرف لے جاتا ہے، کھینچتا ہے. بسو، میرے شہر نے فرمایا کہ بربزن بچھو ہے، بچھو، یہ بچھو کی طرح ڈنک مار کے آپ کی محنت کو ضائع کر دیتا ہے، آپ نے جو آپ کی کمائی کو گنوا دیتا ہے ایک دم سے. اس لیے بھائی آنکھوں کی بھی حفاظت ضروری ہے. غرض یہ دعائیں ہمارے حضرت والا نے تعلیم فرمائی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین. ان دعاؤں کا اہتمام کریں اور دل سے اہتمام کریں، دل سے مانگیں، تو انشاءاللہ تعالی تزکیے کے اسباب پیدا ہوں گے, دل کھلے گا, شیخ سے ہدایت مانگے گا, اور ہدایت کی جو تدبیر ہوگی اس پہ عمل کی توفیق ہو جائے گی, اور اس طرح رفتہ رفتہ تزکیہ ہوتا چلا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وعن ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الامم ان تداعا علیکم کما تداعا الآکلۃ الی قصعتها فقال قائل ومن قلۃ نحن یومئذ قال بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل ولینزعن اللہ من صدور عدوکم المحابۃ محابۃ منکم ولیقذفن فی قلوبکم الوہن قال قائل يا رسول الله وما الوهم قال حب الدنيا وكراهية الموت. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفر و ضلالت کے گروہ قریب ہیں کہ ان کے بعض آدمی بعض کو تم سے لڑنے اور تمہاری شان و شوکت کو مٹانے کے لیے بلائیں گے, جس طرح کے ایک کھانا کھانے والی جماعت جمع ہوتی ہے اور اس کے بعض کو کھانے کی طرف بلاتے ہیں. یہ سن کر صحابہ میں سے کسی نے پوچھا کہ وہ لوگ اس لیے ہم پر غلبہ حاصل کریں گے کہ ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس زمانے میں بڑی تعداد میں ہوگے, لیکن ایسے جیسے نالوں کے کنارے پانی کے جھاگ ہوتے ہیں, یعنی تم میں قوت اور شجاعت نہ ہوگی, اس لیے نہایت ضعیف و کمزور ہوگے. تمہارا روب اور تمہاری حیبت دشمنوں کے دل سے نکل جائے گی اور تمہارے دلوں میں ضعف و سستی پیدا ہو جائے گی. کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہم کیا چیز ہے, یعنی ضعف و سستی کیا چیز ہے, یعنی اس کے پیدا ہونے کا سبب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. تشریح میں میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زمانے میں اہل کفر سے اہل اسلام کا روب جاتا رہا اور اہل کفر جنگ میں غالب آ رہے ہیں. اس کا راز یہی ہے کہ امت مسلمہ کے دلوں میں دنیا کی محبت اور موت سے نفرت پیدا ہو گئی ہے. اس وجہ سے جہاد کی اصلی روح نہیں پیدا ہوتی, اور اسلامی ملک صرف نام کا تو اسلامی ہے لیکن اکثریت اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی میں مبتلا ہے. بے پردگی, بے حیائی, سینما, نائٹ کلب, ٹیلی ویژن اور پوری زندگی سنت نبوی سے دور, اور اہل مغرب کی عیاشی کے خطوط پر محو گردش ہلاکت ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری ہدایت کے لیے اسباب پیدا فرمائے. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں کھانے کی چند سنتوں کا بیان. جوتا اتار کر کھانا کھانا, کھانے کے وقت اکڑوں بیٹھنا کہ دونوں گھٹنے کھڑے ہوں اور سرین زمین پر ہوں, یا پھر ایک گھٹنا کھڑا ہو اور دوسرے گھٹنے کو بچھا کر اس پر بیٹھے, یا دونوں گھٹنے زمین پر بچھا کر قاعدے کی طرح آگے کی طرف ذرا جھک کر بیٹھے. کھانے کے برتن, پیالہ اور پلیٹ کو صاف کر لینا, پھر برتن اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے. کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچپن کے بعض واقعات کے بیان میں آٹھویں روایت ہے. ایک مرتبہ آپ ابو طالب کے ساتھ 12 برس کی عمر میں سفر تجارت شام کو گئے. راہ میں بحیرہ راہب نصارہ کے پاس اتفاق قیام ہوا. راہب نے آپ کو علامات نبوت سے پہچانا اور قافلے کی دعوت کی, اور ابو طالب سے کہا کہ یہ پیغمبر سردار سب عالموں کے ہیں, اور اہل کتاب اور یہود اور نصارہ ان کے دشمن ہیں, ان کو ملک شام میں نہ لے جاؤ, مبادہ ان کے ہاتھ سے ان کو غضب پہنچے. سو ابو طالب نے مال تجارت وہیں بیچا اور بہت نفع پایا, اور وہیں سے مکہ کو واپس لوٹ آئے. اور نبی روایت ہے آپ جب ابو طالب کی کفالت و تربیت میں تھے, جب ان کے عیال کے ہمراہ کھانا کھاتے سب شکم سیر ہو جاتے, اور جب نہ کھاتے تو وہ بھوکے رہتے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم باقية كباقية الوليد. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. الہ العالمین جو کچھ عرض کر دیا مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرما. ہم سب مسلمانوں کو ہمارے بچے بچے کو گھر والوں کو قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اے اللہ ہم سب کو جلد فرما لیجئے. ہم سب کا کامل تزکیہ فرما دیجئے. ہم سب کی اصلاح کامل فرما دیجئے. اور اے اللہ پورے ہمارے سب اہل و عیال اور سب رشتے داروں کو بھی اللہ جلد فرما لیجئے. اور اولیاء صدیقین کی خط انتہا ہم سب کو عطا فرما دیجئے. اے اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما. قبر کو شرک کو مغلوب فرما. اے اللہ دشمنان اسلام کو مغلوب فرما. اسلام کا بول بالا فرما. اے اللہ جو دشمن اسلام کے بنے ہوئے ہیں اور اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں تکلیفیں پہنچا رہے ہیں اے اللہ ان کو ہدایت دے دے. اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو اے اللہ ان کو چن چن کر ہلاک کر دے. ان کو دردناک عذاب سے دوچار کر دے. ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح شکست خوردہ کر دے. اے اللہ ان کی معیشت کو تباہ و برباد کر دے. اے اللہ ہم مسلمانوں کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. اور اللہ ہر گناہ سے توبہ کی توفیق عطا فرما. اللہ مجھ سمیت ہر گناہ سے توبہ کی ہر مسلمان کو توفیق عطا فرما. اور اللہ ہم سب کو نیکیوں کا ذوق و شوق عطا فرما. اے اللہ اہل جنت میں ہم کو شامل فرما. دخول اولی جنت میں نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو خاتمہ ایمان پر فرما اور ہم سب کو دخول اولی جنت میں نصیب فرما. اپنے بزرگوں کا ساتھ محشر میں بھی اور جنت میں بھی نصیب فرما. محض اپنے فضل سے اللہ بزرگوں کا ساتھ نصیب فرما دے. محشر میں بھی جنت میں بھی برزخ میں بھی اللہ ہم سب کا ساتھ نصیب فرما دے. اے اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے آخرت بھی بنا دے. جو بھی حاجات ہیں جائز اللہ خزانے غیب سے پورا فرما. اے اللہ جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے اللہ ان کو اپنے فضل سے بہت ہی اچھے نیک دیندار محبت والے رشتے عطا فرما. اور اے اللہ جو بے اولاد ہیں ہم کو صاحب نیک صالح اولاد بنا. ہم کو ہماری اولادوں کو اپنا 100% مطیع فرما بردار بنا. اے اللہ ہر ہر گھر کے اندر سنتوں کی شمع اجالا کر دے. اے اللہ سنتوں کی شمع اجالا کر دے. ہر گھر میں سنتوں کا اہتمام نصیب فرما دے. مدارس میں سنتوں کا اہتمام نصیب فرما دے. ہر ادارے میں سنتوں کا اہتمام نصیب فرما دے. اے اللہ بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم.